مورخہ 9 ستمبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام جامع بنوریا سائٹ کراچی میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے انقلاب. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, بڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6374813 یا علمی کیسٹ گھر, الفرقان مارکیٹ, بالمقابل جہانگیر پارک, مسجد صالح, دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ, صدر کراچی. فون نمبر 7237087.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد. میں آپ سے کچھ کہنے سے پہلے کچھ اپنے پھولے کھولنا چاہتا ہوں. میں جب وہ گاڑی سے اترا تو وہ دو بچے نہ پتنی کیا پڑ رہے تھے. میرا ماضی کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکالا, گمراہیوں سے نکالا. ان الشباب والفراء والجدا مفسدۃ للمرء ای مفسدا. یہ وہ مختصر معنی کا میرا خیال میں شعر پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا. تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو گمراہی ساتھ چوتھی شریک ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں جمع تھیں تو پکڑی سے اترے, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا راستہ دکھایا. تو کالج اسکول میں میں اچھا گویا تھا, گانا اور بجانا دونوں میرے کام تھے. تو میں نے بہت بھلانا چاہا ان دھنوں کو جو میں گایا کرتا تھا, لیکن بدن کیوں بیٹھ گئی ہیں دل کے اندر خانوں میں, وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. جب میں مسجد میں آیا تو یہ نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے ایک گانا یاد آ رہا تھا. انہوں نے میری نماز برباد کر دی. اور یہ تو سارے علماء کرام شروع سے ہدایت یافتہ ہیں, انہوں نے تاریک پہلو دیکھا ہی نہیں, شروع سے ہی روشن پہلوؤں میں زندگی گزری, بچپن بھی, لڑکپن بھی, جوانی بھی. ہم کچھ بھول بھلائیوں میں کچھ عرصہ بھٹکتے رہے, کچھ تلخ یادیں ساتھ لیے پھرتے ہیں, کچھ ماضی کی کڑواہٹیں اور تلخیاں زندگی کا حصہ بن چکی. تب یقین مانو مجھے بہت رونا آیا. میں چاہوں تو آپ کو سارا گانا آپ بھی سنا سکتا ہوں. جس گانے کی دھن پر انہوں نے یہ نظم پڑھی, اس گانے کے بول مجھے مستحضر ہو, کس نے گایا, کس نے دھن بنائی. تو جب بنوریا میں یہ خرافات ہوں, چونکہ فرض کا برخیز کجا ماند مسلمان. ایک رسم چلی آ رہی ہے, تقریروں سے پہلے نعت خوانی ہوتی تھی, اس میں تو کوئی قواہت نہیں ہے. مدح الرسول تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مدح السلف بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو مدرسوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے لیکن مجھے وہ لفظ کوئی سمجھ میں نہیں, مجھے تو وہ گانا ہی سمجھ میں آتا رہا. میرے بس میں آتا میں ان کے منہ پہ پٹیاں باندھ دیتا. تو آپ کیسے اہل حق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اوروں کو رگڑے دینے کا, اوروں کے خلاف بولنے کا کہ ہم اہل حق ہیں, وہ اہل بدعا ہیں, وہ اہل ہوا ہیں, وہ اہل باطل ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. ہائے ہائے, دامن سنبھال کے چل. اپنا دامن چاک ہو اور اوروں کے سوراخ دیکھو. اب یقین مانو مجھے بہت صدمہ ہوا ہے. میں بھی اگر ان علماء کی طرح شروع سے ہی ہدایت یافتہ ہوتا تو شاید میں بھی کہتا ماشاء اللہ کتنی اچھی بچوں نے نظم پڑھی. لیکن میں کیا کروں, میں اپنا ماضی, ماضی سے کوئی بھی رشتہ نہیں توڑ سکتا, خود بخود ہی دریچے کھل جاتے ہیں. یہ ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے, کوئی لاکھ بھولانا چاہے تلخ ہو یا شیریں ہو رابطہ نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑی بدعت ہے جو چالو ہو چکی ہے. گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں, گانے کی دھنوں پہ نظمیں, اور انہوں نے کہیں گا تو خود سنی ہوگی, پہلے وہ گانا سنا ہوگا, یا جس نے یہ نظم لکھی اس نے پہلے وہ گانا سنا ہوگا, اس کے زیرو بم پر اس نے پھر الفاظ کا اتار چڑھاؤ بنایا ہوگا, پھر آگے ان بچوں کو سکھایا ہوگا. ممکن ہے ان بچوں کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ ہندوستانی فلم کا گانا ہے. پڑھو بھائی, نظمیں بھی پڑھو, نعتیں بھی پڑھو, وقار سے پڑھو, مراسی بن کے تو نہ پڑھو. میری بے بسی ہے, میں رہ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا یا تو مجھے بھی پتہ نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, مجھے مسجد سے دور تھا تو مسجد سے کوئی نعت خوانی ہو رہی تھی. اپنوں کی مسجد, اوروں کو کیا گلا تھا. تو مجھے کان میں آواز پڑی تو گانے کی دھن تھی, بڑا مشہور گانا تھا. آپ یقین مانیں, جیسے کہتے ہیں نا دل بیٹھ جانا, میرا دل بیٹھ گیا, وہ سینہ ایسے لگا جیسے خالی ہو گیا. یہ مسجد سے کون گانا گا رہا, واللہ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. پہلی دفعہ جو مجھے پتا چلا, میں نے کہا یہ کون گانا گا رہا, مسجد سے گانا گایا جا رہا. جب تھوڑا قریب ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ دھن گانے کی ہے, الفاظ کچھ اور ہیں. پھر تھوڑا اور قریب ہوا تو پتہ چلا نعت پڑی جا رہا, اور بیٹھنے والے سبحان اللہ کہہ رہے. تو بھائی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو اس میں اہل حق کا وقار شامل کرو, یا اس کو بند کرو. میرے نزدیک میں مفتی تو کوئی نہیں, مفتی تو نہیں میں, پر یہ حرام ہے, بالکل حرام ہے. مطلب فتوی دینے کا تو میں مجاز ہی نہیں, کیونکہ مجھے تو جو معمولی مسئلے ہیں وہ بھی ماں ہر کے خاندان فراموش کرتا ہے. الا حدیث تبلیغ تکرار میں کنیم, مجھے تو سب کچھ بھول گیا ہے, لیکن یہاں آ کے میں بے قرار ہو جاتا ہوں. تو یہ مفتیوں کو نہیں پتا, مجھے پتا. یہ لوگ سزا کے قابل ہیں جو موسیقی کی دھنوں پہ نعتیں تیار کر رہے ہیں اور نظمیں تیار کر رہے ہیں. میرے اندر کا درد ہے, میں اسے چھپا نہیں سکتا ہوں. حالانکہ تبلیغ میں تنقید نہ کرو, پر میں طالب علم بھی تو ہوں نا, صرف تبلیغی تو نہیں ہوں. تو یہ تو میرا گھر ہے, یہ میرے اپنے بچے ہیں, میرے اپنے بھائی ہیں, اور مجھے ایک چیز کا پتا ہے, اگر میں نہیں بتاتا تو یہ خیانت ہے. تو یہ جلسوں میں خرافات واہیات, ایسے بیانوں تقریروں میں خرافات, جس کو نہیں پتا وہ تو ٹھیک ہے نہیں, بس جو جانتا ہے وہ تو کہے گا یہ مولویوں کو کیا ہو گیا. صرف ایک میں تو نہیں نا ایسے جاننے والا, اور بھی کتنے بیٹھے ہوں گے. پرانے گانوں کی دھنیں لاتے ہیں. تو بھائی میرے بچوں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ میں کمی ہے تو میرا ہی درد ہے, وہ میرا ہی زخم ہے. کسی بھی مدرسے میں کوئی کمی آئے تو میں تو اسے اپنا ہی درد سمجھتا ہوں, اپنا زخم سمجھتا ہوں. کوئی طالب علم کسی بھی کمی کا شکار, میرا درد ہے, میرا غم ہے. کہ میں تو اس کے اب حق میں ہی نہیں ہوں کہ یہ کچھ کیا جائے، اس کو بند کر دینا چاہیے. کچھ پہچان تو ہو، اگر کوئی نظم پڑھنے کا نعت پڑھنے کا شوق ہے تو باوقار طریقے سے پڑھو، ضروری تو نہیں کہ گا کے پڑھا جائے، اور ترنم کے ساتھ پڑھا جائے. پھر یہ تو ساری نظم تھی پدر من سلطان بود، ہم کیا ہیں، ہمارے اسلاف ایسے تھے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. لیس الفتا من یقول کان ابی انما الفتا من قالها انا ذا، یہ تو ہم اس گمراہی کا شکار ہیں. ان کی بڑائی تو ایسی کہ میری تعریف کرنے کے محتاج نہیں. انہوں نے اپنے عمل اور عند اللہ قبولیت سے تعریف کے رخ کو موڑا، دھارا بدل دیا. ہم صرف ان کی تعریف کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں تو ہم تو برباد ہو جائیں. ہم اپنی ذات میں کتنا گر چکے ہیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ممکن ہے آپ کی نظر میں چھوٹا ہو، پر یہ درد میرے جگر میں ہے. علم کے لیے وقار چاہیے، یہ ایسے گھٹیا پن کے ساتھ اس علم کا کوئی جوڑ نہیں. ابا بکرن دعوت کلو اجتا الا ما فیہ حفظ کلو اقلتا الا علم تکون به اماما مطاعا ان امرت و ان نہیتا وَيَجْلُو مَا بِعَيْنِكَ مِنْ غِشَاهَا وَيَهْدِي قَدْ طَرِيقَ إِذَا ضَلَلْتَ وَتَقْسُو مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجَا. یہ ابو اسحاق البیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے بچے یہ علم لے لے، کیا ہوگا، تو تیرا ہی حکم چلے گا، تیرے امر اور نہیں پر لوگ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے. تو یہ عزت کا تاج پہنائے گا، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. پردے کرے گا وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجًا، جس مجلس میں ہوگا تاج اس سے تیرے سر پر ہوگا. اور کیا ہوگا، وَيَكْسُرُكَ الْجَمَالَ إِذَا عَرَيْتَ، اور تیرے سارے عیب علم کا خوبصورت لباس وہ چھپا دے گا. ینالک نفعہ ما دمت حیا ویبقى ذکرہ لک ان ذهبت، تو زندہ رہے گا اس کا نفع اٹھائے گا، تو مر جائے گا تیرا نام نہیں مرے گا. هو العبد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت، یہ وہ ہندی تلوار ہے، مطلب ہندی تلوار بڑی مشہور ہے. العزب المحنت حدیث میں بھی آتا ہے، طیف المحنت ہندی تلوار، یہ وہ ہندی تلوار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا. وکنز لا تخاف علیہ لصا خفیف الحمل یوجد حیث کنت یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص ان بہ کفا شددت، یہ وہ خزانہ ہے جس کو اٹھاتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس پہ کوئی چور حملہ نہیں کر سکتا، نقب نہیں لگا سکتا، کوئی ڈاکو اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. جدھر جائے گا تیرا خزانہ تیرے ساتھ ہوگا، مالدار اپنے خزانے چھوڑ کے چلتے ہیں، تو اپنا خزانہ ساتھ لے کے چلے گا. مالداروں کا خزانہ خرچ کرنے سے کم پڑ جاتا ہے، تیرا خزانہ خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص ان بہ کفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التألم واشتهدت وما ألهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفت ولم يشغلك عنه هوى وطاع ولا خدر بزينتها بزخرفها فتنت. کیا کریں جس دن تجھے اس کی حلاوت محسوس ہو گئی، جس دن تو نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، تو کیا ہوگا؟ پھر تجھے کھانے بھی بھول جائیں گے، نیند بھی بھول جائے گی، دنیا کا حسن بھی بھول جائے گا، اور خوبصورت دلہن کی کشش بھی تیرے اندر سے نکل جائے گی، تو بس اسی کا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ فلو قد ذقت من حلواه طعما، بس ایک تھوڑا سا ذائقہ چکھ لے، کیا ہوگا؟ لآثرت التعلم واجتهدت، پھر تو سیکھنے کو مقدم کرے گا، پھرے گا دیوانوں کی طرح، صحرا اور دریا سمٹ جائیں گے تیرے لیے۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ 20 برس کی عمر میں، محمد ابن اسحاق ان کا اصل نام ہے، نیشاپور کے ابن مندہ کے نام سے حدیث کی کتاب، 20 برس کی عمر میں چلے گھر سے اور 65 برس کی عمر میں واپس آئے، 45 برس طلب علم میں پھرتے رہے۔ آپ تو ہم تو 8 سال میں ڈگری پکڑا تھا، پھر فضلا لکھا ہوتا ہے، فضلا، یہ اور زیادہ ان کو دھوکہ دینے والی بات۔ علم کے لیے وقار چاہیے بھائی، علم کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں زیبا نہیں ہیں۔ پڑھائیں کیا کہنا تھا اور کدھر میں بہ پڑا، بے کنارے کے پانی کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، یہ چونکہ بہت وبا عام ہے، اس لیے میں بھی شور مچا مچا کے تھک گیا ہوں، پر نقار خانے میں توتی بجانے والے کی کون سنتا ہے؟ جب کوئی چیز عام ہو جائے تو اسے غلط بھی ہو پھر چل، کون روکتا اس کو؟ دوسری چیز، وہ خیر ایسے، اس میں تو میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، اس میں میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، وہ بھی میرا فتویٰ پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن بہرحال بات بڑی گندی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربوں پہ اتارا، عرب سادہ قوم کی تکلفات سے عاری تھے، وہ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو اس میں یہ صفت ہوتی تھی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، اور تلین قلوبہم ہوتا تھا، اور جلودہم ہوتا تھا، وجلت قلوبہم ہوتا تھا، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، یہ کیفیت ہوتی تھی قرآن پڑھنے اور سننے کی۔ عبادہ بن سمد نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب میں قرآن کھولتا ہوں تو اس وقت جو میری کیفیت ہوتی ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں اہل جنت میں سے قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ ہمارے ہاں قرآن بھی ایک نغمہ بن گیا ہے، تکلفن اس کو پڑھا جاتا ہے، جس میں آواز کی چسک تو ہوتی ہے لیکن سوز نہیں ہوتا، ساز ہوتا ہے سوز نہیں ہوتا۔ ہیں تار پہ موقوف نواہ جگر سوز، بھی لے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، مضراب کیا کرے گا جب تار ہی ڈھیلے ہوں؟ تو اب کوئی عبد الباسط کی نقل اتار رہا ہے، ابھی یہ بچے نے پڑھا، پتہ نہیں کس نے پڑھا، میں تو نہ پڑھ، کوئی عبد الباسط کی نقل اتار رہا ہے، کوئی شرین کی نقل اتار رہا ہے، کوئی حذیفی کی نقل اتار رہا ہے، ایک اور کون سے ہیں، سدیس، کوئی سدیس کی نقل اتار رہا ہے۔ تو اب وہ قرآن پڑھنے میں تو متوجہ نہیں ہوتے، وہ اس میں تو یہاں اس نے آواز کو لمبا کیا تھا، میں نے اس کو لمبا کرنا ہے، یہاں اس نے ترجیح کی تھی، مجھے بھی ترجیح کرنی ہے، یہاں اس نے لفظ کو جھٹکا دیا تھا، مجھے بھی جھٹکا دینا ہے۔ تو اس کا اپنا دل نہیں ڈر رہا تو لوگوں کے دل کیسے ڈریں گے اس قرآن سے؟ اپنے لہجے میں پڑھو، نقل نقل ہی ہوتی ہو، یہ نقل مارنے والے اگر پکڑے جائیں تو کیا کرتے ہیں، یہ وفاق والے کیا کرتے ہیں، اس کو پاس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں. وہ کتنا بھی اعلیٰ لکھ لے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. اگر وہ نقل پکڑی جائے تو فیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ قاری صاحبان نقل مارتے ہیں ان کو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. بالکل سدیس کی طرح پڑھا تو تعریف تو سدیس کی ہوئی, اس کی تو کوئی نہ ہوئی. بالکل عبد الواسط کی طرح پڑھا. بھائی قرآن فطرت کی آواز ہے, یہ فطرت کا نغمہ ہے. عرب کے سادہ لوگوں پہ اترا جو یہ تکلفات کو نہیں جانتے تھے. کہیں ہم اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں کہ قرآن کے الفاظ کو اس طرح سیدھا کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے اور ان کے حلق سے نیچے ایک حرف نہیں اترے گا. اس طرح پڑھو کہ تمہیں خود بھی رونا آ رہا. تمہارا اپنا دل زخمی ہو رہا ہو, تمہارا اپنے اندر تڑپ اٹھ رہی ہو, بے قراری بڑھ رہی ہو, دل کے زخم جتنے بڑھتے ہیں تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اتنا ہی تو اللہ کے دربار میں قیمتی بن جاتا ہے. تو بھائی یہ میرے ذوق کی بات کہ اپنے لہجے میں پڑھو, اپنی فطرت میں پڑھو, اس کے مضمون کا تاثر لے کے پڑھو, کسی کی نقل نہ اتارو. یہ آپ کی مرضی ہو تو لے لو, نہ ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلو, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلو. لیکن پہلی بات سے میں روک رہا ہوں, یہ بہت گری ہوئی چیز ہے. ان مدارس کے شایان شان نہیں ہے کہ یہاں فلمی گانوں کی دھنیں فضا میں بکھر رہی ہیں. اس جگہ کے تقدس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل میرے بھائیوں ناجائز کام ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حکومتیں مدرسے کبھی نہیں مٹا سکیں گی, یاد رکھنا. جب بھی مٹیں گے ہمارے ہاتھوں سے مٹیں گے. اس سے بھی سخت قانون بن جائیں, اس سے بھی شدید حکمران آ جائیں, یہ نہیں مٹا سکتے. ہاں ہاں یہ درخت جب بھی سوکھے گا اپنی جڑوں کے خشک ہونے سے سوکھے گا. اس پر کلہاڑے اثر نہیں کرتے, اس پر آرے چل ہی نہیں سکتے. مادی چیزوں کو آرے کاٹتے ہیں, عمارتیں بند کریں گے, مسجدوں کو تالے لگائیں گے, علم کو کون تالا لگا سکتا. یہ جب بھی باغ اجڑے گا یہ مالی کے ہاتھوں اجڑے گا. اس میں جب بھی خزاں آئے گی اس کے کارکنوں کی وجہ سے آئے گی. اس کے خزاں کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے. تو میرے عزیزو ہم بڑے زبردست زوال کا شکار ہیں, چھوٹے موٹے زوال کا شکار نہیں, بڑے زبردست زوال کا شکار ہے. صفات قبولیت اور ایمان تقوی توکل, اس کے بغیر تو یہ سفر طے ہی نہیں ہوتا. ان کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو نفس الفاظ جن میں علم کی دروازے, جو علم کے دروازے ہیں, کتاب, لفظ, جملہ, مضمون, جو علم کا دروازہ ہے, اس سے بھی ہم نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ساری کتاب پڑھ لی, ایک صفحے کو اپنے طور پر بیان نہیں کر سکتے. ساری نحو پڑھ لی, ایک مضمون دس سطر کا فی البدی نہیں لکھ سکتا، چند جملے فی البدی بولنے پڑے نہیں بول سکتا، چوبیس میں جب عبدالعزیز کی حکومت آئی تو انہوں نے علماء نجد انہوں نے سارے وہ نشانات اور معالم اور آثار مٹا دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ تھا اس کو بھی گرانے کا فتویٰ دے دیا. اب جب یہ فتویٰ آیا تو شور مچ گیا، ساری دنیا میں شور مچ گیا. تو عبدالعزیز چونکہ حکمران تھا تو حکومت تو ہر ایک کو پیاری ہوتی، اس نے کہا بھی تو شور مچ گیا ساری دنیا، وہاں کا ہم سے مناظرہ کریں، ہم مناظرہ کریں. تو ان کی طرف سے مناظرے کی دعوت دی گئی، تو علماء عجم جمع ہوئے وہاں. آپس میں جب ان کی گفتگو ہوئی تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو سب نے اپنا متکلم متفقہ طور پر چن لیا. عبدالعزیز کے سامنے مدینہ منورہ میں مناظرہ ہوا. جتنی احادیث ہیں صحیحہ ہیں وہ ان کے حق میں ہیں. اچھا بھائی، کوئی حق قبر پہ قبا بنانا تو جائز نہیں ہے، چاہے کسی کی بھی قبر ہو، تو احادیث صحیحہ ساری ان کے حق میں ہیں، لہذا انہوں نے بڑی طاقت سے اپنے دلائل پیش کی. اب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، ان کی سبحان، یہ ایک قافلہ تھا جو پچھلی صدی میں ہو کے گزر گیا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع. پتہ نہیں فرزک نے کن کن آبا پہ فخر کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن یہ آبا ایسے ہی تھے پچھلی صدی کے کہ دنیا اسلام ان کا مثل پیش نہیں کر سکتا. لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پدر من سلطان بوت سے تو کام نہیں بنتا. ان کا تعمق سبحان اللہ، تفقہ قوم کی حدیث احد بالاسلام. عائشہ، یہ تیری قوم اگر نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ میں حتیم کو شامل کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا، ایک اندر جانے کا ایک باہر جانے کا. لیکن میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. اس حدیث تک ذہن کا پہنچنا، اس کو بنیاد بنا کر دلائل کا انبار لگانا، یہی نصاب تو انہوں نے پڑھا تھا، انہیں مدرسوں سے تو پڑھ کر گئے تھے. دو گھنٹے اس پر بات کی اور سارے علماء نجد کے سر ایسے، اور عبدالعزیز کہے عجیب الہندی، عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو. سناٹا چھا گیا. تو ہم بڑے خوفناک زوال کا شکار ہیں اور ہمیں اپنے زوال کا پتہ بھی نہیں چل رہا. ہم اپنے اسلاف کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ تو واقعی ایسے تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو منوایا. یوں ہم کیا ہیں بھائی؟ تو میرے عزیزو، اندھیرا بہت سخت ہے اور کا ظلمات سے بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراہا. یہ آیت آج زندہ ہے. اس قدر اندھیرا ہے، اتنی تاریکیاں ہیں، ہائے ہائے، کہ یہ چمکتا سورج بھی ان اندھیروں کو دور کرنے سے فاخر ہے. تم قومیں اور بجلیاں تو ویسے ہی مصنوعی ہیں, چاند اور سورج عاجز آ چکے ہیں ان اندھیروں کو دور کرنے سے, اور یہ کریں بھی کیا, یہ تو رات کا اندھیرا دور کرتے ہیں. دلوں کا اندھیرا اس روشنی سے دور نہیں ہوتا. میں اس آیت کو دلوں کے اندھیرے پر, اللہ نے بھی اسی پہ فٹ کی ہے, بھائیو یہ اندھیرے روشنیوں سے جاتے ہیں, چراغ جلانے پڑتے ہیں, شمیں جلانی پڑتی ہیں. اندھیرا ایک کمرے کا ہو تو ایک چمچماتا چراغ بھی کافی ہو جاتا ہے, ذرا بڑا ہو تو دو چلا لو, اور بڑا ہو تین جلا لو. جب سارا جگ ہی اندھیر ہو چکا ہو تو کتنے چراغ چاہیے, کتنے سورج چاہیے. ایسے سینوں کی ضرورت ہے جن میں علم چمکتا ہو سورج کی طرح. یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستأنس باللیل وظلمتہ. ایسے علماء کی ضرورت. یہ حضرت علی کے بارے میں ضرار ابن زمرہ کنانی فرما رہے ہیں, یتفجر العلم من جوانبہ. یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے. یہاں چشمے سے تشبیہ دی. چشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑ سے. پہاڑ سے ایک چشمہ نکلے تو پہاڑ کا منظر بدل جاتا ہے, اور دو نکلیں تو اور حسن, تین نکلیں تو اور, اور چار نکلیں تو اور. ہماری جماعت اس دفعہ گلگت گئی تھی تو ہم واپسی پہ آئے سڑک سے, کیونکہ چلاک بھی ٹھہرنا تھا اور آگے دشام ٹھہرنا تھا, تو ہم پھر واپسی پہ سڑک پر سے آئے. تو کہیں کہیں چار پانچ چشمے اکٹھے جب گرتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو ہماری گاڑی خود بخود رک جاتی تھی صرف منظر کو دیکھنے کے لیے. ایک ایسا حسین سما ہوتا تھا کہ سبز پہاڑ اوپر سفید گرتا ہوا پانی, اور جھرنوں سے اس کی جو آواز قدرتی ایک نغمہ بناتی ہے. تو ایک سما ہوتا تھا چار چشمے نکلیں تو سارا پہاڑ حسین نظر آئے. فرض کرو کوئی ایسا پہاڑ ہو جس کے ہر ہر پتھر سے چشمہ نکل رہا ہو تو پہاڑ کتنا خوبصورت نظر آئے, جس کے ہر پتھر سے چشمہ ابل رہا ہو. تو ذرار ابن زمرہ علی کو ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں, اور اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمے کو پھوٹتا دکھا رہے ہیں. یتفجر العلم من جوانبہ. اب اس کا حسن چشم تصور میں خیال کرو کہ وہ کیا علم ہے, وہ کیا چشمہ ہے, وہ کیا جھرنا ہے, یا وہ کوئی آبشار ہے, یا وہ کوئی ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے, یا وہ بہتا ہوا دریا ہے, کہ وہ ایسا پہاڑ ہے جس کے ایک ایک پتھر سے چشمہ ابل رہا ہو. کیا حسین ہوگا وہ شخص جس کے روئیں روئیں سے علم پھوٹے. پھر تنطق الحکمۃ من نواحیہ. حکمت تو زبان کا بول ہے, جس کا رواں رواں حکمت بیان کرنے والا بن جائے تو کتنے بڑے مقام کا ہوگا. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایسے علم والوں کی ضرورت ہے, اور ایسا سامان ہماری فیکٹریوں میں اب تیار نہیں ہو رہا. ہم صرف واحد وہ کارخانے دار ہیں کہ جن کا مال بازار میں نہیں بک رہا, اور بازار کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا, اور پھر بھی وہ چین کی بنسری بجا رہے ہیں. جس کا بازار میں سودا نہ بکے اس کی تو نیند حرام ہو جاتی. جو بازار کے معیار کے مطابق سودا نہ بنا سکے اس کے تو گھر میں ماتم ہو جاتا ہے. ہمارے ہزاروں بچے مدرسے سے نکلتے ہیں دورہ کر کے, بازار میں ان کا کوئی لینے والا نہیں, معاشرے میں ان کی طرف چلنے والا نہیں. میں حیران ہو گیا رات نیو ٹاؤن میں تھا تو ایک وہاں دارالافتاء میں ہمارے مولوی صاحب کر رہے ہیں فقط. تو اس میں نے کہا کتنے فتوے آتے ہیں ایک دن میں؟ کہا 30 سے 35. 1 کروڑ کی آبادی, 1 کروڑ کی آبادی, 30-35 ادھر آ جاتے ہوں گے, 50 کے قریب ادھر دارالعلوم چلے جاتے ہوں گے. تو اگر سارے دارالافتاء کے فتاوا اکٹھے کیے جائیں تو 200-300 میرا خیال میں, 1000 لگا لیں. 1 کروڑ کی آبادی میں جہاں ہر پل میں ہزاروں مسائل جنم لے رہے ہیں, وہاں نقش ہو رہی ہیں, اور ہر پل میں اللہ کے اوامر ہماری طرف متوجہ ہیں, اور ہر سانس میں شریعت نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے, ہر قدم پہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے, پوچھنے والے کوئی نہیں. ایک کتنا بڑا بحران ہے, خریدار کوئی نہیں. آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو چراغ رخ زیبا بھی بجھتے چلے جا رہے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, نصف صدی گزر گئی. یہ عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے, بنوریا کی عظیم الشان عمارت. کل ایک جگہ میں نے فوٹو دیکھی, نیچے لکھا تھا بنوریا کی عظیم الشان عمارتوں کے عظیم الشان ہونے سے بھی کبھی علم عظیم الشان ہوا؟ ناراض نہ ہو, اپنا ہی بچہ ہے. چھپر کے نیچے پڑنے والوں نے ہلا کے رکھ دیا دنیا کو. شفر احمد رحمت اللہ علیہ کی سوانے پڑھا تھا, کا مدرسے جاتے میں بہت رویا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ میں گھر کی اداسی میں روتا ہوں, ہم گھر کی اداسی میں نہیں روتا تھا, وہاں جو مشہور وہ سارے پاپڑ بیل. علم ماں ہے, ماں ماں مر جائے تو بچے اولاد ختم. حجاج کے سامنے مقدمہ پیش ہوا, 3 خارجی تھے, اس نے تینوں کے قتل کا حکم دیا. تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی, اس نے سفارش کی, معاف کر دے تیرا کیا بگڑے گا. اس نے کہا چلو تیری خاطر ایک کو معاف کر دے, ایک کو معاف کر دے. اس میں ایک اس کا بھائی تھا, ایک خامن تھا, ایک بیٹا تھا. تو اس نے کہا الزوج موجود والولد مولود والاخ مقتول. اس رک لی اخل, اس نے کہا خامد اور مل جائے گا, بیٹا اور جنم دے دوں گی, ماں پہ مر گئے, بھائی اور نہیں ملے گا, میرا بھائی چھوڑ دے. تو حجاج نے کہا تیرے اس حسن انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں. علم تو ماں ہے بھائیو, ماں مر جائے تو بچے کیسے کہاں سے لاؤ گے؟ سارے دین کی طرف منبع کی ہے, تو موجیں دریاؤں میں کہاں سے آئیں گی؟ تو غیانیاں کون دیکھے گا, روانیاں کون دیکھے گا جب چشمے ہی پیچھے سے خشک ہو جائیں؟ دین کا کون سا شعبہ ہے جو علم کے بغیر چلے؟ علم تو بذات خود اپنی ذات میں مکمل اور اکمل ہے. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اوپر جعلا کو لائے ہیں اور نیچے جعلا کو ہٹا دیا ہے, اور اللہ نے کر دیا کافروں کا کلمہ سفلا. وكلمة الله یہ واو استنافیہ ہے, اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہے ہی, حالانکہ ظاہری نظر میں اس کو جعلا کے نیچے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے کفر کا کلمہ نیچے کر دیا اور اللہ کا کلمہ بلند کر دیا, یہ ہونا چاہیے ظاہری نظر میں. لیکن یہاں وکلمات اللہ ہی العلیا, ہی کے ساتھ اور ضرب لگائی, اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہے ہی, وہ تو پست ہوتا ہی نہیں. یہ تو کفر ہے, کبھی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے,
اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو پست ہے ہی نہیں، نہ اللہ پست نہ اس کا کلمہ پست. اگر اللہ کا کلمہ پست ہو تو عیب ہے، نیچے سے اوپر. تو اللہ کا علم تو علا پر ہے، افق اعلی پر ہے. ہم علم میں کمزور ہوئے، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اللہ کا علم کمزور ہو گیا. کلمت اللہ ہی العلیا، وہ تو ہر حال میں بلند و بالا ہے. ہم سب پست ہو جائیں وہ پھر بھی اعلی ہے، ہم اعلی ہو جائیں وہ پھر بھی اعلی ہے. ہماری بلندی سے اس کی بلندی کا کوئی تعلق نہیں، ہماری پستی سے اس کی پستی کا کوئی تعلق نہیں. کلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ تو بلند ہی ہے. علم اپنی ذات میں اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، علم تو مخلوق نہیں نا، کلام اللہ تو مخلوق نہیں نا. تو علم سارے شعبوں کے لیے ماں ہے. مدرسہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، تبلیغ اس کے بغیر نہیں چل سکتی، تصنیف اس کے بغیر نہیں چل سکتی، ذکر اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، جہاد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قتال اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، تجارت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، زراعت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، معاشرت اس کے بغیر نہیں پنپ سکتی، بازار اس کے بغیر کبھی نہیں چل سکتے، حکومتیں اس کے بغیر، عدالتیں اس کے بغیر. کوئی شعبہ تو بتاؤ جہاں علم کی ضرورت نہ پڑتی ہو. پھر یہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں بھائی میرے عزیزو، اپنی کمی محسوس کرو، زوم خیش سے نکلو. اللہ کا شکر ہے ہمیں نسبت اعلیٰ مل گئی، الحمدللہ. لیکن صرف نسبت سے تو کام نہیں چلتا، خود اس کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ایک ہی تو یہ علم ہے جو سکہ بند موجود ہے، جس میں کوئی ایک حرف نہ بڑھا سکا نہ گھٹا سکا. ایک ہی تو ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے جس میں آج تک کتنی کانٹ شانٹ کی کوشش کی، کتنا کچھ اس میں شامل کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے ہیلے کیے گئے. جیسے انسانی جسم میں کوئی اور خون داخل کیا جائے تو یہ خون اس کو دھکا دے دیتا، اگر دھکا نہ دے سکے تو خود مر جاتا ہے، کہ میں شراکت برداشت نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا. کوئی خون اپنے گروپ کا نہ ہو تو انسان مر جاتا. تو اللہ نے اس علم کو ایسا بنایا ہے، اس میں ہزاروں دجال آئے کو شامل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے، اس علم نے اس کو دھکا دے دیا. کیونکہ کلام اللہ اپنی فصاحت پہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہے، کلام اللہ اپنی فصاحت پر اتنے اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس کے برابر کوئی کلام لا ہی نہ سکا. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکتے. عبداللہ بن المقفع کلیلہ و دمنہ کا مصنف، یہ پہلے مجوسی کا پھر مسلمان ہو گیا، ابو جعفر منصور نے پھر اسے قتل کروایا. یہ بنو امیہ کا مداح کہاں تھا بڑا، اس سے کہا گیا تم قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھو، قرآن کے مقابلے میں کوئی مضمون لکھو. اس نے کہا مجھے ایک سال کا خرچہ دو اور کتابیں دو، میں لکھتا ہوں. سو نے اس کو مہیا کیا، وہ ایک سال گھر سے باہر نہیں نکلا، کرم اشرف لکھتا رہا لکھتا. جب ایک مضمون تو وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ قرآن کے مساوی ہے، تو اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا، گلی میں سے گزر رہا تھا، کھڑکی کھلی ایک گھر کی، ایک بچی کھڑکی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی، یہ گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ افصح الآیات فی القرآن ہے، یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. 19 الفاظ میں 21 اقسام کون داخل کر سکتے؟ تو عبداللہ بن مقفع وہیں سے واپس گیا اور جو اس نے لکھا تھا اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، کہا میرے کلام کو تو یہ ایک آیت کھا گئی، میں سارے قرآن کا مقابلہ کروں. پھر ایک اور واقعہ بھی بڑا خوبصورت اس پر ہے کہ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سبا معلقہ جو تھے حرم میں وہ اترتے چلے گئے، اترتے چلے گئے، اترتے چلے گئے، صرف امرأ القیس کا معلقہ باقی رہ گیا قصیدہ. وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن تھی وارث، اس کی بہن سے کہا گیا کہ تو بھی اتار دے، تو دیکھ نہیں یہ کیسا کلام آ رہا ہے جس نے عاجز کر دیا ہے. وہ کہا نہیں نہیں ابھی میرے بھائی ایسا کلام کوئی نہیں آیا. کفا نبک من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوب عف المقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمئلی ترى بعر الارعام في عرفاتها وقيعانها كانه حب فلفل تاني غداه البين يوم تحمل لدى تمرات الحي ناقص حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اسا وتجملي وان شفائي عبره مهراقه فهل عند فأني غداة البين يوم تحمل لدى تمرات الحي ناقص حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارة من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. جس کی تشبیب ہے عنیزہ کی کہانی سناتا ہے. تو جب یہ آیت آئی نا وکیل یا ارض ابلعی ماءک، تو اس کی بہن نے سنی یہ آیت، اس نے کہا بس 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 بس، اس نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا اور اس نے بھی اس کو اتار دیا. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ رکھا کہ اس کی تو مقابلے کی کوئی سوچ ہی نہیں سکا. فصدا بما تؤمر واعرض عن المشرکین کی آیت کو ایک بدو نے سنا تو سجدے میں گر گئے. ابو عبید نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہنے کا اس کلام کو سجدہ کر رہا. تو چونکہ وہ اہل زبان تھے، قرآن کی یہ فصاحت ہے، یہ ایمان بالغیب میں سے نہیں ہے، یہ ایمان بالمشاہدے میں سے ہے. اس لیے میرا یہ درد ہے کہ ہمارے مدارس سے بلاغت کا جنازہ اٹھ چکا. مقامات جیسی فضول کتاب پڑھائی جاتی جو اس زمانے کا بھی ادب نہیں تھا، آج کا ادب وہ کیسے ہو. انا السروجی وهذا ولدی والشبل في المقبر مثل الاسد ولا تعج جده ولا يدي. یہ بھی کچھ چیزیں تھیں پڑھانے. اگر ادب کا معیار پرکھنا تو قرآن دیکھو. قرآن میں کوئی ایسے الٹے سیدھے الفاظ ہے؟ اٹک مٹک کھٹک چٹک، ایک اردو کی فرقات آج کل یہ چل رہی ہے، مہک چہک لہک اٹک کھٹک پھٹک. ادھر یہ جمعے کے خطبوں پر کتابیں لکھیں گے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اب یہ سارے نوجوان ہمارے بچے وہ تقریریں یاد کرتے پھر رہے، آگے مجمع کو پتہ نہیں کیا چاہیے، انہوں نے شوال کا خطبہ یاد کیا وہی سنانا، رجب کا خطبہ انہوں نے یاد کیا نا تو وہی سنانا، اگلے کے پیٹ میں درد ہے یہ سر درد کی گولی کھلا رہے، اس کو آرام تھوڑا ہی آئے گا. کیا کیا دکھڑے روحوں. تو یہ بڑے ہمارے لیے درد کی بات ہے. قرآن کا علم اور قرآن کی بلاغت اور اس کا حسن، یہ صرف ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ ہے. اس درجے پر طلبہ کے لیے پہنچنا ضروری ہے کہ اس کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اس کے خوبصورت وادیوں سے لطف اندوز ہو سکیں، اس کے حسین پیغام اور اس کے نغمے کا لطف اپنے کانوں میں، اس کو بھولتے ہوئے رس کو وہ محسوس کر سکیں. ایک دم مختر مانی ہاتھ میں پکڑا دی، نہ اس کا کچھ خبر لگتی ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. بنیاد کے بغیر یہ عمارت کھڑی ہو سکتی؟ مختر مانی تو بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، فلسفہ بلاغت ہے، بلاغت نہیں ہے وہ تو فلسفہ بلاغت. فلسفہ تو منتہی لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے. قرآن کی بلاغت نے پاگل کر دیا عربوں کو، مبہوت ہو کے رہ. تو کون اس کے مقابلے میں آتا؟ لہذا سب بیٹھ گئے جھاگ کی طرح. دیکھو نا کافر کی گواہی، انی عالمکم بالشعر والسحر والکہانہ. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ کائن فیہ لحلاوہ وائن علیہ لطلاوہ وائن اسفلہ مغدق وآلاہ مصمر وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْتَمُ مَا تَحْتَهُ. یہ ولید بن مغیرہ کی شہادت ہے قرآن کے بارے میں. دل کے دروازے توڑ کے اندر چلا گیا، ان کی بنیادیں منہدم ہوتی چلی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب سے تعلق نصیب فرمائے. ایک مستشرق گزرا، مستشرق، اس کا نام تھا فنکل. تو عرب میں ایک ادیب تھے بڑے، کامل ان کا نام تھا، کامل کیلانی. ان کے آپس میں دوستی تھی. تو ایک کانفرنس میں یہ دونوں جمع تھے، تو وہ فنکل نے بڑے استہزاء کہا، استاد کامل تو بھی سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے؟ انہوں نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا، بات یہ ہے تم بھی بڑے عربی دان ہو اور میں ہوں ہی عرب. میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم دیتا ہوں، تم اس پر دس جملے لکھو. دس جملے میں لکھتا ہوں، تم بھی خوبصورت سے خوبصورت لباس اس مفہوم کو پہناؤ، میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا. اس کے بعد میں تمہیں قرآن سے اس مفہوم کا لباس نکال کے دکھاؤں گا، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ انسانی ہے کہ آسمانی ہے. کٹھی کا انہوں نے فرمایا، قرآن کہتا ہے جہنم بہت لمبی چوڑی ہے، جہنم بہت وسیع ہے، اس پہ لکھو دس جملے. تو اس نے دس جملے لکھے، دس انہوں نے لکھے، پیپر سامنے رکھ، کاغذ سامنے رکھ لی. بولو بھائی اس سے اچھا لکھ سکتے آسانی کا؟ اس سے اچھا میں بھی نہیں لکھ سکتا. کب قرآن سنو، قرآن کیا کہتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ہاں تو اس کا منہ ایسے کھل گیا، ایسے اس کا کیا واقعی یہ قرآن کا قرآن کے الفاظ ہیں؟ کہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کہا پھر یہ انسان کا کلام نہیں. میری تمنا یہ تھی کہ آپ کو بھی یہ پتا ہوتا کہ کس وجہ سے اس کا منہ کھلا، کیونکہ ترجمے میں تو کچھ بھی نہیں. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو ڈرا گے، کہیں نہیں مجھے اور دو. ہم تو ابھی تک زید کی پٹائی سے ہی نہیں فارغ ہوئے، امر کی پٹائی، ذرا بازائے دونوں، امرن ذرا بازائے دونوں. کبھی زید مارا جا رہا، کبھی امر مارا جا رہا، کبھی زور بازائے دون، کبھی اکلا زائے دون، کبھی شاری بازائے دون. وہ منفلوتی ہیں، منفلوتی بڑے ادیب، بڑا زبردست ادیب، قریب کے لوگوں میں سے مصر. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے اور علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ اب زید عمر سے باہر آ جاؤ، اب کوئی اور خوبصورت مثالیں تجویز کرو جس سے بچوں کو بصیرت کے ساتھ نحو کا پتہ چلے. جب ترکی خلافت تھی تو ایک گورنر آیا ترکی، اس کا نام تھا داؤد. اس کو نحو سیکھنے کا شوق، اس نے ایک عالم کو بلایا. اس نے کہا بھائی مجھے نحو سکھاؤ. انہوں نے کہا جی زارا بازن عمر. وہ تھا کوئی خرد مار، انہوں نے کہا یہ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ کہا حضور یہ تو خالی مثال ہے. کہا مجھے جھوٹی مثالیں دے تو قید کرو اس کو، قید کر دی. دوسرے عالم کو بلایا مجھے نحو سکھاؤ. اس نے بھی کہا زارا بازن عمر. وہ پھر بھی پھر یہ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ کہا جی یہ تو خالی مثال ہے. کہا جھوٹی مثالیں دیتے ہو بادشاہوں کو، چلو قید کر دی. تیسرا 18 مولوی قید کر دی. 19ویں کی باری آئی تو وہ کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا چکر کیا ہے، کس وجہ سے قید ہو رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک. اب وہ آئے، انہوں نے اب مثال تو یہی لکھی تھی، انہوں نے بھی وہی مثال دی زارا بازائے دون عمرن. اٹھو لال پیلا ہو گیا، وہ تم سارے ہی عمر کی پٹائی کروا رہے ہو، کیوں مارا؟ انہوں نے کہا حضور یہ عمر بڑا بدماش ہے،
اسی سے پٹائی ہو رہی.
اچھا
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو مجھے ان مولویوں نے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ کہا یہ ان کو پتا نہیں تھا, آپ ان کو برا مہربانی چھوڑ دیں. کہا سر ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی لطیفہ نہیں, سچا بات ہے. تو میرے عزیزو, میں صرف تبلیغ کی ترغیب نہیں دیتا ہوں. تو میں مدرسے میں پڑھا ہوں, مدرسے کے چلنے کا ذریعہ بن رہا ہوں. مجھے یہ درد ہے کہ ہمارے طلبہ کا معیار دن بدن نیچے جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. اور پاس ہونا تو کوئی مشکل نہیں, چند سوال ہیں وہ یاد کرو پاس ہوئی. اب تو اس پر بھی وہ امتحانی سوالات کہ بہت کچھ مواد جمع ہو گیا, وہ یاد کرو پاس ہو. سارا سال کھیلتے رہو, وہ یاد کرو پاس ہو. تو کیا اللہ کے دربار میں بھی میرا یہ مقام بنا کہ میں اس کے دربار میں علماء کی صف میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی جس کے ایک ایک حرف میں ایسے معانی کے سمندر چھپڑنے غزالی اور راضی سے جہان بھر جائے, ایک قطرہ نہیں کم کر سکتا. محدود لا محدود سے کیا حاصل کر سکتا وہ لا محدود. ابن القیم نے ایک روایت نقل کی کہ جنت میں علماء کی ایک مجلس ہوگی, اس میں اللہ تعالیٰ اس میں وہ قرآن پر بحث کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر اس وقت علوم کا فیضان فرمائے. وہ ایسی محفل اور مجلس ہوگی کہ اس میں جب وہ بیٹھیں گے اور قرآن آئے گا زیر بحث, تو انہیں جنت بھی بھول جائے گی, حوریں بھی بھول جائیں گی, کھانے بھی بھول جائیں گے, پینے بھی بھول جائیں گے, وہ اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نصیب فرمایا. ہم اس پر اتنی بھی محنت نہ کر سکیں کہ 10 برس کے بعد سادہ ترجمہ کر سکیں, اتنی بھی استعداد نہیں ہے کہ سادہ ترجمہ ایک طالب علم 10 برس پڑھنے کے بعد قرآن کا شروع سے آخر تک کر سکے, تو میں رو نہ تو کیا کروں؟ میں فضلہ کہہ کر کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ سر پہ پگڑی باندھ کر میں کیسے مطمئن ہو جاؤں کہ میرا کام ہو گیا؟ میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں. ایک پودا مرجھا جائے ہماری جان نکل جاتی ہے, یہاں تو باغ مرجھایا پڑا ہے. مجھے کس بات کی تھی؟ میں گھر میں آیا, میری ماں کہنے لگی تیرا چھوٹا بھائی بہت غصے میں ہے, کمرے میں بند ہے, کسی سے بات بھی نہیں کی, نوکروں کو بہت ڈانٹا اس نے. میں نے کیا ہوا؟ تو فصل دیکھنے گیا تھا خراب ہو گئی, بڑی بڑی پریشانی ہوئی. میں نے پتہ نہیں کتنی خراب ہو گئی ہے. تو میں بھی بھاگا بھاگا گیا. ایسے 15 ایکڑ کی ایک لائن تھی, ایک ہی پلاٹ 15 ایکڑ کا, تو اس کی 2 لائنوں میں پانی زیادہ کھڑا ہو گیا. کپاس کو پانی زیادہ لگ جائے وہ مر جاتا, مر جائے گا. تو تھوڑا سا نشیب تھا وہ پانی لگانے والوں کی غفلت سے وہاں پانی زیادہ جمع ہوا, تو 2 لائنیں ساری مرجا گئیں. اگر ان ساری 2 لائنوں کی کپاس کٹھی کی جاتی تو 2 من سے زیادہ نہیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رات ویٹو تو پاؤں پتہ لگتا ہے. ہم تو ایک پودا مرجھا جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. جس مالی کو چمن ہی اجڑا نظر آئے وہ کس بات پہ دھوکہ کھائے؟ وہ کس بات پہ مسکرائے؟ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. اول تو اس سے دادا ہی کوئی نہیں. کوئی اس سے داد والے ہوتے ہیں تو ان میں ادب کوئی نہیں, عقیدت کوئی نہیں, محبت کوئی نہیں. ہم نے تو بہار دیکھی نہیں ہے, ہم تو فضا میں بیت گئے. چمن میں تخت پر جس دم شہر گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں, ایک شور تھا غل تھا, کھلی جب آنکھ نرجس کی نہ تھا جز خار کشبا کی, بتاتا باغ باں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. بھائی یہی نظمیں یاد کرتے پھر رہے اور تقریریں یاد کرتے پھر رہے. نہ کسی کو شوق ہے حدیث یاد کرنے کا, نہ کسی کو شوق ہے کوئی تفسیر میں ڈوبنے کا, نہ کسی کو شوق ہے کوئی علم میں آگے بڑھنے کا اور گہرے غوطے لگانے کا. اور پاکستان میں عالم کہلانا کون سا مشکل کام ہے؟ تو تقریر یاد کر لو, کو سر لگانا سیکھ لو, دو چار شعر یاد کر لو, علامہ بن جاؤ گے آپ. کیونکہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کا معیار بڑا پست. میں آپ کو اپنے دل کی بتا رہا ہوں, لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں جی آپ تو علم کا سمندر ہیں. میں آپ کو اللہ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, مجھے رونا آتا ہے, شدید صدمہ ہوتا ہے, خوشی نہیں ہوتی, صدمہ ہوتا ہے کہ علم کا معیار اتنا پست ہو گیا ہے کہ ایک تقریر کرنے والے کو علم کا سمندر کہا جاتا. بڑے طوفان ہیں, کشتیاں شکستہ لے کے ہم اترے ہوئے ہیں, تو ان طوفانوں کا یہ شکستہ بادبان کیسے سامنا کریں گے؟ خالی تقریر کرنا ہے. ہمارے پاس شخص, ہم تو یتیم ہیں نا, ہمارے پاس شخصیتیں رہی کوئی نہیں جن کے جب لوگوں کے قلوب کھینچتے تھے. آج بھی یہ بات چلتی ہے تبلیغ والے علماء کی قدر نہیں کرتے. تبلیغ والے کیا, کوئی بھی نہیں قدر کرتا تبلیغ والوں کی. کیا بات, ایک تو ہماری طرف سے شکایت ہی غلط ہے کہ ہم اپنے یہ قدر چاہتے ہی کیوں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائیو اس پھول میں مہک ہوتی ہے, اس پہ بھنورے خود آتے ہیں. جس چمن میں بہار آتی ہے وہاں بلبلیں خود آ کے چہکتی ہیں. جس درخت کا سایہ ہوتا ہے اور پھل ہوتا ہے اس کی طرف ہر آدمی لپکتا ہے. خزاں رسیدہ درخت کیوں یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے سائے میں آ کے بیٹھو؟ بے برگ و بار, بے برگ و ثمر درخت کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے سائے چلے آؤ؟ پھل تو لاؤ, ہریالی تو لاؤ, سبزی تو لاؤ, بہار تو لاؤ. جس چیز پہ آپ دس برس لگا رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف تو کرو. ہمیں تو شوق ہوتا تھا انگریزی بولیں, انگریزی پڑھتے, انگریزی بولیں, انگریزی لکھنے, پاگلوں کی طرح بولتے رہتے بولتے رہتے. میں جب رانا میں آیا تو میں وہی شوق, میں کہا میں عربی بولوں گا, عربی لکھوں گا, کیونکہ وہ رخ دیکھ کر آیا ہوا تھا. تو مجھے دو سال اتنی تکلیف رہی کہ میں ایک جملہ عربی بولتا تو دو جملے انگریزی کے منہ پہ آتے. تو باطل والوں میں ایسے ذوق زندہ ہیں. آپ بچوں میں بھی تو یہ شوق ہوتے, یہ ذوق ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک محفوظ دے دی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. ہر صدی میں کوشش کی گئی پر سند نے, اللہ تعالیٰ نے سمت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے سند کو زندہ کیا. بے سند بات کو نہیں لیا گیا. اور اسماء الرجال کے عنوان پر کتنا بڑا علم وجود میں آیا اور کتنے ہزاروں انسانوں کے قلم اس میں تھکے, قدم پھٹے, جسم ان کے چور ہوئے اور ان کی جوانیاں اس میں ساری کی ساری لگ گئیں کہ اللہ کے محبوب کی بات میں کوئی بات داخل نہ کر سکے. تو ہمارے پاس جب ایک قول آتا ہے, حدیث آتی ہے, تو وہ بے سند نہیں ہوتی ہے, ہمارے پاس سند ہوتی ہے. میں نے بخاری شریف محمد عبداللہ سے پڑھی, انہوں نے خیر محمد سے پڑھی, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم قربی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے احمد بن ابی العباس ابی المواہد الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے زکریا بن یحیٰ, انہوں نے زکریا بن محمد ابو یحیٰ انصاری, انہوں نے ابو الفضل ابن حجر العسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوطی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے, انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب الحروی سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر ابو الحسن الداودی سے, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرقسی سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، یہ ساری بخاری جو چل رہی ہے فربری کا نسخہ چل رہا ہے، انہوں نے امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سے، اور بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری، انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی، انہوں نے علقمہ بن وقاص، اور انہوں نے عمر بن خطاب، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات. تو ہمارے پاس یہ ایک سلسلہ ایسا سکہ بند ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ کہاں سے آئی، ان کے پاس کہاں سے آئی، ان کے پاس کہاں سے آئی، ان کے پاس کہاں سے آئی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک یہ بات جا کر ایسے سلسلہ در سلسلہ جڑتی چلی جاتی ہے، جڑتی چلی جاتی ہے، جڑتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا، ہمیں اس علم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جو ہر دوسرے سال بدل جائے، ہر دس سال کے بعد سارا نصاب دنیاوی علم کا تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے دس سال کا غلط ہو جاتا ہے، نئے دس سال کا آ جاتا. یہ وہ کلام ہے کہ لا تبدیل لکلمات، لا مبدل لکلمات. جب ہم دورے سے فارغ ہوئے تو مجھے شوق ہوا کہ سند کو عالی کیا جائے، تو سوچا کہ کون بڑے بزرگوں میں سے کوئی زندہ ہے. تو مولانا غیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی زندگی کا 100 برس سے زیادہ جیے وہ. تو میں نے لڑکوں کو ترغیب دی کہ چلے ان سے حدیث کی اجازت لیں، ہماری سند بڑی مختصر ہو جائے، کوئی پیار نہ ہوا. دو لڑکے ان کا گھر ادھر تھا، ایک بنو رہتا تھا ایک پتے جان. میں نے کہا تم نے تو ادھر ہی جانا ہے نا، تو تم تو میرا ساتھ دے دو، تم گھر رہ جاؤ گے، میں واپس، مجھے دوبارہ گھر کہاں آنا ہے، ملتان کے پاس. وہ تیار ہو گئے. تو ہم وہاں پہنچے، ان کے بیٹے سے ملے مولانا دراؤ صاحب. میں کہا تم کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے تو آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، ان کو اجازت نہیں دی. وہ تو مدنی کے خلیفہ تھے، تمہیں تو جانتے نہیں. میں نے کہا چلو آپ ہمیں زیارت کرا دیں. اور دل دینا کام ان شاء اللہ تبلیغی گور استعمال کریں، تھوڑا یاسین پڑھ کے پھونکیں گے، صلاح حاجت پڑھیں گے، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی ہوگی. تو ہم نے میں نے کہا بھائی پڑھو، دو نہ پڑھو، سارے راستے سورہ یاسین پڑھو. وہاں پہنچے ہم تو وہ تشریف لائے، ماشاء اللہ 6 فٹ سے زیادہ قد نابینا ہو گئے تھے، اتنی چوڑی ان کی کلائی تھی، جو ویسے انگریز سے لڑنے والا جسم تھا. تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے کوئی اگر ان کو خاص طور پر ملنے آتا تھا، کہنے لگے کون ہو؟ ہم نے کہا جی ہم طالب علم ہیں، اس طرح رائن میں پڑھے، پھر دورہ کیا صحیح بات، میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہا جی ہم آپ سے حدیث کی اجازت لیں گے، کیونکہ آپ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد، اور ہمارے 4 واسطے بیچ میں سے نکل جائیں گے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں. تو ایک دم جلال میں آ کر، میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. وہ میں تو اب جاہل ہو گیا ہوں، مجھے کیا آتا ہے زبانی اجازت کا کیا ہے. تو ان کے بیٹے نے ہمیں ایسے اشارہ کیا، بس اب نہیں بولنا ہی. اور میرے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ بولو. تو پھر میں تھوڑی دیر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تیرا نیک بندہ کا دل تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، نرم کر اس کا دل. میں نے پھر بات شروع، میں نے کہا جی حضرت ہم نے، میں نے کہا جی کتاب ہمارے ساتھ ہے بخاری، اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کے سامنے پڑھ دیں، اس کے بعد آپ پسند فرمائیں تو اجازت دے دیں، نہ پسند ہو تو چلیں ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی، آپ کے سامنے سارا بول پڑھ لی. تو کچھ 15 سیکنڈ سناٹا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ترتیب کو توڑنا بھی نہیں چاہتے اور ہمیں موڑنا بھی نہیں چاہتے. آ کر کہنے لگے تو میں نے یہ حدیث پڑھی جو بھی آپ کو سنائی ہے، تو دوسری حدیث دوسرے ساتھ میں پڑھی، تیسری چھوڑ کے چوتھی تیسرے ساتھ میں پڑھی، پھر اس سے کتاب لے کر ورق الٹنے کے لیے، آخری حدیث پڑھنے کے لیے میں ورق جب الٹنے لگا تو آواز آئی اور آپ کے عورتیں کی تو نابینا ہیں, کہنے کہ بس بس کافی ہے کافی, اتنا ہی کافی ہے, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں. تو پھر میں نے پوچھا تھا جیسے ہم نے آپ سے اجازت دی تو آپ نے بھی کسی سے اجازت لی ہوئی ہے, تاکہ اور اختصار ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مولانا عبد الغنی صاحب سے اور قاری عبد الرحمان پانی پتی صاحب سے اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری جو تھے, کہا میں نے ان تین سے اجازت لی ہوئی ہے. تو ان سے اجازت لینے کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں سے مولانا محمد عبداللہ صاحب, مولانا کرم صاحب, مولانا انور شاہ صاحب, مولانا محمد الحسن صاحب, مولانا قاسم نانوتی صاحب, پانچ واسطے بیچ میں سے نکل گئے. کیونکہ مولانا عبد الغنی اور قاری عبد الرحمان پانیپتی یہ دونوں حضرات حضرت قاسم نانوتی کے استاد ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے بھی اجازت لی ہوئی تھی. تو اس طرح سند جو ہے وہ پانچ واسطوں سے چلی جاتی ہے میری شاہ ولی اللہ تک. تو مولانا جارگل, مولانا عبد الغنی, شاہ صاحب, شاہ عبد العزیز اور پانچ میں شاہ ولی علی. تو پھر مجھ سے کہنا ہے کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں, آج تک میں نے کسی کو یہ کام, میں نے کسی کو جگہ نہیں, کسی کو بتانا نہیں. بہت دنیا سے چلے گئے, پھر ہم نے بتانا شروع کیا. تو موت کی پابندی ہوتی ہے. پہلے نے ہمیں سند کا علم دیا, اب چیز سکہ بند موجود ہے, کچھ چاہیے دل والے جو جان مار. اور ہمارا علم چل نہیں سکتا جب تک لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا نہ ہو. اس کے لیے ان میں پھرنا ضروری ہے. ان دو چیزوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے. دیکھو بھائی, سرمایہ لے کے بازار میں جاؤ گے تو تبھی تو خریداری کر سکو. سرمایہ ہے نہیں اور ہر کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. پہلے اپنے پاس سرمایہ اکٹھا کرو, سارے شعبے چلاؤ. ہر شعبے میں افراد چاہیے اور علم والے چاہیے نا. اور علم کچا اور تحریکوں میں بھاگ رہے اور مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے, بنیاد ہے نہیں, عمارت کھڑی کر رہا ہے, دھڑام سے نیچے گر جاتی. عبد الملک بن مروان جیسا کیسا بھی تھا, لیکن اس کے علم کے سامنے کوئی کیوں نہیں کر سکتا. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا تو کہنے لگے, ما احسن ادب هذا الفتى. کہا مروان کیا, مروان نے کیسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس پہ رشک آتا ہے. بنو امیہ کا مؤسس عبد الملک اور ابو جعفر منصور جیسا کیسا بھی ظالم تھا, اس کے دور میں اس کے علم کو بھی کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا, اتنی جان ماری تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے حاشیہ دربار بیٹھے تھے, کہنے گئے امیر المومنین کوئی شوق باقی رہ گیا؟ کہنے گئے ہاں ایک شوق رہ گیا. کہو کا علم کی مجلس ہوتی اور میں بیٹھا ہوتا, طلبہ میرے گرد ہوتے, مجھ سے کہتے امن حدثت, آپ یہ حدیث کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو کہتا حدثنا فلان عن فلان عن فلان. یہ ایک تمنا رہ گئی جو پوری نہ ہو سکی. آپ کہتا درباری لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں شیشے میں اتارنے کے, تو اگلے دن وہ سارے قلم دباتے ہیں کاغذ لے کے آئے اور اگر کہنے لگے حدثنا یا امیر المؤمنین, تو آج کے بادشاہوں کی طرح تو بیوقوف نہیں تھے نا, بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا لستم بہن, تم وہ نہیں ہو, یہ منہ اور مسور کی دال. یہ لستم بہن کا یہ کرنا ہے, یہ منہ اور مسور کی دال. اس کا شان نزول بھی سن لو. وہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی نا دلی پہ اچھی طرح قابض ہو گئی تھی. اس کا باورچی تھا, اس نے دیکھا کہ اب تو یہاں زوال آ گیا تو چلیں بہاول پور. اس میں وہاں عباسی حکومت تھی, راستے میں مہاراجا رنجیت سنگھ تھا, اس سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں وہاں جا رہا ہوں. کہا بھائی ہمارے پاس نوکری کر لو. کہا چلو آپ کے پاس کر لیتے. کیا لوگ ہیں؟ کہا میں وہاں تو 300 روپیہ روٹی لیتا تھا.
رنجیت سنگھ نے کہا وہ تو دلی کا بادشاہ تھا, میں تو اتنے پیسے دے سکتا, میں تو 100 روپے روٹی دوں گا, کہ چلیں گے اسی پہ گزارا کر لیں گے. ان کا میرے گھر کے 16 افراد ہیں, ایک ہفتہ کھانا پکے گا, 8ویں دن حساب ہوگا. کبھی بہت اچھا. تو اس نے پہلے دن مسور کی دال پکائی. رانی زندہ تھی, اس کی بیوی بڑی زوردار. اس نے پہلا لقمہ لیا, کہا یہ دال کس نے پکائی؟ کہا نیا باورچی رکھا تھا. پورا ہفتہ دال چلے گی, پورا ہفتہ مسور کی دال پکی, 8ویں دن حساب ہوا تو 72 روپے اس نے حساب دکھایا. میں کہا تھوڑا بڑا غرق ہو جائے, تو نے 72 روپے مسور کی دال پہ لگایا, تو میرا خزانہ خالی کرے گا. انہوں نے کہا جی دال تو 2 آنے کی لگی, 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے. کہا بھائی تو بس اباسیوں کو وارا کھائے گا, میرے بس کا نہیں, نکل جائے یہاں. انہوں نے کہا اس سے کم درجے کی دال میں نہیں پکا سکتا. تو وہاں سے چل دیا. دوپہر میں کھانا آیا, مرغا پکا ہوا. رانی زندہ نے جو ٹانگ کی لوٹی میں رکھی تو اٹھا کے دیوار پہ مارے. تو کس نے پکایا؟ کہا نیا باورچی رکھا. کہا پہلے کا کیوں نکالا؟ تو اس نے پیسے بڑے خرچ کیے. تو پھر یہ ایسی کیسی بلوا اس کو فوراً, جو اللہ سے نہ ڈرے بیویوں سے ڈرے سر, بلو. بہت اچھا مارا رانی, بھاگو پکڑو. تو وہ یہ مانگا منڈی سے آگے جا رہا تھا, وہاں پکڑا گیا. میں نے کہا چلو تمہیں مہاراج بلاتا ہوں. کہا دفاع ہو جاؤ یہ منہ اور مسور کی دال. لسٹم بہن, منصور نے کہا لسٹم بہن یہ منہ اور مسور کی دال, تمہارے علم سیکھنے. انما ہم دن سکتی بہن المشقت ارجلہم الطویلت شعورہم الشہدت وجوہہم رباد الآفاق اتاع المسافات تارتن بالیمن تارتن بالحجاز تارتن بالعراق تارتن بالشام اولئک نقلت الحدیث. تم آئے مجھے بیوقوف بنا دو. تمہیں پتا طالب علم کون ہوتے ہیں؟ ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں, ان کے بال پرا گندا ہوتے ہیں, ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مسافتوں کو طے کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کبھی یمن میں نظر آتے ہیں, کبھی شام میں, کبھی عراق میں, کبھی حجاز میں. ان کے پاؤں میں قرار نہیں, پارے کی طرح بے قرار روح ہوتی ہے جو انہیں کہیں بیٹھنے نہیں دیتی. یہ ہیں حدیث سے پاک پہ نقل کرنے والے. بگا دیا سب کو, بگا دیا. تو بنو عباس کی بنیادیں بنانے والا ابو جعفر بہت بڑا عالم, بنو امیہ کی بنیادیں بنانے والا عبد الملک ابن مروان بہت بڑا عالم, سنیرا جیو. میں آپ کی خدمت میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, اپنی کمیاں محسوس کرو, صرف اپنی مدح سننے کے عادی مت بنو. یہ بہت بڑا مرض ہمیں لاحق ہو گئے. ہم اپنی تعریف ہی سننا چاہتے, فضلا علماء طلبا. اللہ آپ کو بنا دے, آپ ہمارا سرمایہ ہیں. ہم نے تو تبلیغ میں لگنے کے بعد آج تک کوئی دنیا کا کام نہیں, اپنی زمینوں کو نہیں دیکھا. یا تبلیغ میں جان کھپائی ہے یا مدرسوں میں کھپائی. میرے پہلو میں یہ 2 دل ہیں, ایک میں تبلیغ بسی ہوئی ہے, ایک میں مدرسہ بسا ہوا ہے. دونوں کی کمی میرا درد ہے, دونوں کی ہریالی میری بہار ہے. تبلیغ نہیں کرو گے تو یہ مدرسے بند ہو جائیں گے. جہریت اور الحاد کا جو طوفان آ رہا ہے, جیسے ترکستان کے مدرسے بند ہو گئے اور جیسے وہاں کے کتب خانوں کو تالے لگ گئے, ایک سیلاب آئے گا اور چنکوں کی طرح ہمیں بہا کے لے آئے گا. لوگوں کے اندر دین کا شعور پیدا کرنا یہ آپ پر فرض ہے. اس وقت آپ کے لیے قلم سے بڑا جہاد کوئی نہیں, علم سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کا وزن جب کیا جائے گا تو سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا. وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَشْقَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ. اپنے اندر گہراؤ لاؤ, ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے تعلیم کے زمانے میں یکسو ہو جاؤ. جن سے حاصل کرو ان کا ادب ہاتھ سے نہ جانے دو ان کا محروم ہو جاؤ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام سے بڑا ہے. خضر علیہ السلام چھوٹے درجے کے نبی ہیں, تکوینی امور کے نبی. بعض تو ان کو کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے, بعض تو اس سے بھی قائل, لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ وہ نبی ہی تھے. کہ کوئی ولی الہام پہ قتل کرنے کا مجاز نہیں, قتل نفس الہام پہ نہیں ہو سکتا. کوئی شریعت کوئی تکوین ایسی نہیں ہے کہ الہام ولی پر قتل ہو جائے, وہ وحی پر ہی ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نفس زکیہ الہام پہ قتل کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود تو چھوٹے نبی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کلیم صاحب کتاب ہم کلام ہونے والے. خضر علیہ السلام نے جو آداب بتائے تھے ان کی رعایت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز نہیں ملی. لیکن ان کا ادب دیکھنے کا ہے. حل اتبعک, کتنی تواضع, حل اتبعک الا, کس شرط پر؟ ان تعلمنی, بس نہ میں روٹی مانگتا ہوں, نہ کتابیں مانگتا ہوں, نہ رہائش مانگتا ہوں, نہ لیمپ اور بجلی مانگتا ہوں, نہ مسجد کی چٹائیاں, کچھ الا, بس میری ایک, میری ایک آرزو, ایک سمان, تعلمنی, بس آپ مجھے سکھا دیں, میرا اور کوئی مطالبہ نہیں آپ. تو یہ مولوی نعیم آپ کو روٹی نہ دے اور یہ بجلی نہ دے اور کیا کتابیں نہ دے اور ٹھنڈے پانی نہ دے تو یہاں کون آئے گا؟ ہر کوئی کہیں گے ادھر چلو, ادھر تو ملتا ہی کچھ نہیں. ہمارا استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, تم سارے ہو معلفۃ القلوب, تم میں ایک بھی طالب علم کوئی نہیں, تم سارے معلفۃ القلوب ہو. تھوڑا سا ہم استاد ہی دیکھائیں تم سارے ہی بھاگ جاؤ. واقعہ تھا نہیں صحیح بات. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انت علمنی, بس اس سے آگے میں کچھ نہیں مانگتا, صرف آپ کے علم میں سے کچھ مجھے مل جائے. مما سارا نہیں مانگ رہے, مما کچھ مجھے عنایت ہو جائے. میری کوئی شرط نہیں, نہ بجلی, نہ پانی, نہ بیت الخلاء, نہ روٹی, نہ ناشتہ, ادھر تو اس نے ہوٹل بھی بنائے ہوئے ہیں, نہ کوئی چٹپٹے کھانے, کچھ نہیں چاہتا میں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دیا, اس نے تھوڑا سا مجھے مل گیا, مما تھوڑا سا. آگے ان کی بے پرواہی دیکھو, انک لن تستطیع صبرا, جا جا بڑھایا سیکھنے والا. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, وہ جس ٹون جس لہجے میں وہ بولے نا, میں وہ لہجہ بتا رہا ہوں. لہجہ جا جا بڑھایا سیکھنے والا. اب آپ میں سے کسی کو یہ کہہ دیا ہے تو آپ تو کہو گے اچھا جی پھر میں جا رہا ہوں. اب میں خود مدرسے پڑھا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ طالب علم کو کیسے نقل اٹھانے پڑتے, اور تو پڑھ سکتا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, تو تو ویسے ہی ان پڑھ ہے, تجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں. اور کسی دور والے کو کہہ دو تجھے آتا جاتا کچھ نہیں, پھر دیکھو گا یہ لکھنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. ہائے ہائے, وہ کہہ رہا تجھے تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں. کن کو کہہ رہے؟ کلیم اللہ کو کہہ رہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, تجھے تو پتا ہی کچھ نہیں, تو کیا سیکھے گا؟ اور سجدے میں ان شاء اللہ حاضر جناب, میں بڑا صبر کروں گا. ولا اعفی لک امرا, دیکھ رہے ہو لا اور اس کے بعد امرا نکرا. میں آپ کی چھوٹی سی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, چھوٹی سی بات میں بھی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ تواضع, یہ علم کا فرض ہے, راہ علم کا فرض عین ہے یہ تواضع, یہ ادب, یہ شکستگی, یہ انکساری, یہ فرض عین ہے. یہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں میرے بھائیو, پھر بازار میں سودا بیچو بھی تو صحیح ہے. تم کیسے ویاپاری ہو کہ سودے کٹھے کر رہے بیچتے نہیں ہو؟ جس کا سٹور بھر جائے دکھے نہیں. میں نے لاہور ایک ہمارے دوست ہیں تبلیغ میں, فون کے خیر سے ہیں بھائی, مطلب دعا کر دیں اسٹاک کٹھا ہو گیا. وہ پہلے چھوٹ دینے کا جی, دعا کر دیں اسٹاک کٹھا ہو گیا, دکھ نہیں رہا. میں خدا کے بندے تو کہتا دعا کرو اللہ ہدایت دے دے, کیا کہہ رہا ہوں؟ میں مکے سے بول رہا ہوں تو کہتا ہے کہ میرے لیے میں ہدایت کروں. صاحب دعا کرنا اسٹاک کٹھا ہو گیا, دیکھنے جا کر بیٹھ جائے. صاحب کا اسٹاک کٹھا ہو رہا ہے کراچی میں لینے والا کوئی نہیں. اس لیے تبلیغ میں پھرو, اپنے گاہک بناؤ, اپنی منڈیاں تلاش کرو, ورنہ باطل کا نوالہ بنتی چلی جا رہی ساری مخلوق. اور اچھے اخلاق کے ساتھ میرے عزیزو, میٹھے بول کے ساتھ, ہادی ہی سبیلی. سبیل تو مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے, سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. زادرہ کیا ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں, الا ہے اعلیٰ. تو یہاں اس راستے کی سواری کیا ہے, اس سبیل پہ سفر کس سواری کا ہوتا ہے؟ نہ پیسہ نہ ٹکا, اس پر سفر بصیرت کا ہوتا ہے, بصیرت کے ساتھ. ایک طریق ہوتا ہے, ایک سبیل ہوتا ہے, ویسے یہ مترادف ہیں لیکن اپنی اصل میں جا کر وہ طرقہ سے ہے, یہ سبل سے ہے, وہاں جا کر یہ مختلف ہو جاتا ہے. طریق سے طریقت ہے. طریق کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کے چلنے سے جو راہ بن جائے, اس کے لیے سیدھا ہونا ضروری نہیں, چوڑا ہونا ضروری نہیں. پگڈنڈی کو طریق تو کہتے ہیں, سبیل نہیں کہہ سکتے. ویسے دونوں میں کہہ رہا ہوں مترادف ہیں لیکن ہر مترادف اپنے اصل میں جا کر اور مانا دیتے ہیں. طریق پگڈنڈیاں, پاؤں کے چلنے سے جو راہیں بن جائیں اس کو طریق کہتے ہیں. سبیل سبل سے ہے. سبل کسے کہتے ہیں؟ وہ بارش جو بادلوں سے جدا ہو جائے اور فضا میں نیچے آ رہی ہو لیکن ابھی زمین تک نہ پہنچی ہو, زمین پر پہنچنے پر وہ مطر بن جاتا, اور آسمان سے جدا ہونے کے بعد یعنی بادل سے جدا ہونے کے بعد اور زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے وہ سبل ہوتی. سبل سبل سے سبیل ہے اور طریق سے طریقت ہے. ان دو لفظوں میں جتنا فرق ہے اتنا ان دو راہوں میں فرق ہے. سبل سب سے پاک, سب سے عمدہ, سب سے میٹھا پانی ہوتا ہے اور سب سے حسین ہوتا ہے. حسین کیسے ہوتا ہے؟ اس کے وہ ذرات جو ہلکے ہونے کی وجہ سے فضا میں معلق ہو جاتے ہیں, زمین پر نہیں گرتے. جب اس وقت سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو ساری کائنات سات رنگ کی مالا پہن کے مزین ہو کے دلہن کی طرح سامنے آ جاتی. تبلیغ میں جب قربانیوں کی شعائیں پڑتی ہیں اور ایمان کی شعائیں پڑتی ہیں تو سات رنگ کی مالا ساری کائنات پہن کے ہدایت کے نور سے منور اور روشن ہو کر وہ ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن کے سامنے آ جاتی ہے دنیا. سبل سبیل اسبال اوپر سے اتارا ہوا سیدھا راستہ جس میں سارے جیسے موٹر وے ہوتا ہے, موٹر وے یا ہر جگہ کا نشان موجود, اس سے اعلان موجود, اترنے کے راہیں موجود, اس کے لیے آگے نشان تیر کے نشان موجود, ادھر اترنا ہے ادھر اترنا ہے ادھر اترنا. تو وہ راہ جو اوپر سے اتاری گئی ہو وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. ہادی سبیلی دونوں ٹھیک ہیں. ہادی میں دیکھو یہ فوائد القرآن, یہ میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ میں کسی تفسیر سے نہیں بیان کر رہا بلکہ یہ جو لغت سے مناسبت ہے اس سے یہ فوائد القرآن اس کو عنوان دیا جاتا ہے. یہ اگر لغت کے منافی نہ ہوں اور اصول شریعہ کے منافی نہ ہوں تو وہ ٹھیک شمار کر لیے جاتے ہیں, اس کے منافی ہوں تو ان کو رد کر لیا جاتا ہے. ہادی مؤنث ہے, یعنی جیسے عورت کو محبت سے چلاؤ تو قربان ہو جائے گی اور ڈنڈے سے چلاؤ تو وہ ساری زندگی مقابلہ کرے گی, کبھی بھی دل نہ دے گی. حسن اخلاق سے گھر چلائے جاتے ہیں. آپ یہ جو طلبہ فضلا جب ان کی شادی ہوتی ہیں نا تو بیویوں پہ فتوے صادر کرتے ہیں, پھر روز لڑائیاں ہوتی ہیں. بیویاں کوئی فتوے مانتی ہیں, وہ تو محبت مانتی ہیں. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھ کھلی, حضور غائب, بار حضور کے اچھا مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے, اندر سے کنڈی لگا دی. وہ کہتے تھے استنجے کے لیے, واپس آ گیا میں دستک دی, میں نہیں کھولتی. تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندی کا مجھے چھوڑ کے اور بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے بندی میں کہیں نہیں گیا, میں تو پیشاب کرنے گیا ہوں. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے بہانے بناتے ہیں, میں نہیں کھولتی. وہ تو نبیوں کے ساتھ بیویوں نے یہ کر دیا. آپ نے کہا اللہ کی بندی نبی خائن نہیں ہوتا, نبی خائن نہیں ہوتا. یہ بات سن کر پھر ان کو احساس ہو باقی دروازہ کھولا, آپ نے ایک جملہ نہیں کہا. اس محبت سے دل خریدے جاتے ہیں, دل جیتے جاتے ہیں, فتووں سے گھر نہیں چلا کرتے. اللہ تعالیٰ جب آپ کی شادیاں کرے تو میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ فتوے نہ ٹھونسنا بیویوں پر, مولوی بن کے نہ دکھانا, ہاں محبت والا بن کے دکھانا, پھر گھر چلا کرتے ہیں حسن اخلاق سے. تو ہاتھ ہی میں یہ اشارہ ہے کہ تبلیغ محبت کے کرنے کا کام ہے, ڈنڈے سوٹے کا کام نہیں ہے, ڈنڈے برسانے کا نہیں ہے, وہ چیخ چنگھاڑے کا نام نہیں ہے, پیار و محبت کا نام. لوگوں سے ایسی بات کرو کہ وہ سمجھے کہ ہمارا ہمدرد ہے, اور آپ ایسے چیخ رہے ہوں اور ایسے آستینیں چڑھا رہے ہوں اور گلے کی رگیں آپ کی پھولی ہوئی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ مول صاحب کے نام لڑکے تو نہیں آئے گی سنا. خطیب صاحب نے آئے تقریر کرنے, ان کا کسی میز کا رکھا ہی نہیں, ان کا پتہ نہیں میز کو کیا کریں. تو ان کی تقریر شروع ہو گئی, تھوڑی دیر بعد انہوں نے میز سے مکہ مارا, تھا ان کا اچھا میز اس طرح سے رکھوایا نا,
تو خلیفہ نے یہ کہا کہ سخت کیا ہوا تھا اس جگہ کو, میں ان کو 100 مکے برسائے ہوں, جب ان کو جوش چڑھتا میں اس پہ مکہ مار. تو سننے والے اس کو پاگل ہی سمجھے گا نا, خیر خاطر نہیں سمجھے گا. یہاں ہی میں یہ اشارہ ہے, تبلیغ محبتوں کا کام ہے. تو جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا, اگر آپ ایک دفعہ بھی مجھ سے کہتے نا کہ تم حرام کر رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, تو میں کبھی تمہیں ملتا نہیں. کہا میں تمہارا احسان مند ہوں کہ 10 برس تم نے برداشت کیا, مجھے فتویٰ نہیں سنایا, منتیں کرتے رہے. اللہ نے اس کو کتنی دفعہ پیچھے ہٹا, آگے آیا, پیچھے ہٹا, آگے آیا. اور 3 گیڑے لگانے کے بعد بھی گانے چلا گیا, ہم پھر اس کے پیچھے پہنچ گئے, گاڑی لے کر آؤ جی, گانے وہ اسٹیج سے اترا, ہم نے کہا آؤ بیٹھو, لے کے مسجد میں آ گئے. گرتے کو سنبھالنا تو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے, نہ کہ اس سے نفرت کر کے اس کو دھکا دے دیں. ہاں ہی تبلیغ محبتوں کا کام ہے بھائی. ویسے گلے پھاڑ کے ایک اور بات بھی کہہ دوں, یہ جو تقریروں میں گانا شروع کر دیتے ہیں, راگ سے تقریر کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, یہ بھی ہندوستان کی بدعت ہے, برے صغیر کی بدعت ہے. ساری دنیا میں پھرے ہیں, علماء کو سنا ہے, کوئی گا کے تقریر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں نے بیان کیا تو خطیب چلنے گئے کہ علم ہوئے مولی تاری جمیل کا, تو آواز ہوئے تاری حنیف دی, تو چش آ جائے. یہ تو مصیبت آئی پر ہر مکانت سے گفتگو کرنا سیکھو, سنجیدگی سے بات کرنا سیکھو. یہ ممبر رسول ہے, یہ اللہ کے نبی نے کبھی ترنم کے ساتھ تقریر نہیں کی. دائم الفطرہ متواصل الاحزان, آپ بیان میں صرف اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے, اتنا کبھی اتنا اور کم, اس سے زیادہ کبھی آپ نے ہاتھ کو حرکت نہیں کی. اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا کرتے تھے, کبھی انگلی کا اشارہ نہیں. مجلس میں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے تو گفتگو ہوتی رہتی تھی, بس صرف آپ ہاتھ کو اتنی حرکت دیتے تھے بس, یہ آپ کی طبعی حرکت تھی, اس طرح یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اس طرح. یہ مجلس میں بھی آپ یوں کرنا, یوں کرنا, آستینے چڑھانا, یہ کام نہیں تھا, بس اتنا آپ باتیں فرماتے رہتے اور اس طرح کرتے رہتے تھے. اور مقرب بیان بیٹھتے تھے مجلس, اور جب بیان فرماتے تو بس اتنا تھا, کبھی اتنا, اس سے زیادہ نہیں. کسی نے آپ کو بلایا دائیں طرف بائیں طرف تو کبھی آپ گردن ٹیڑھی کر کے جواب نہیں دیتے, بلکہ پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے, پھر کہتے جی فرما. ادھر سے کوئی بلاتا تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو جی فرما. ادھر تفت التفت جميعا, وقار تھا, وقار تھا, محبت سے بات فرماتے تھے, شفقت ہوتی تھی, نرمی ہوتی تھی. ہاں یہ سب ہاتھ ہی کے اندر ہے, ہاتھ ہی محبت سے چلاؤ دنیا قریب آئے گی. بھگوان دیکھو فتوے اس کو سنائے جاتے ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہو, جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اس کو کیا سنائیں گے, اس کو پہلے مانوس تو کیا جائے. حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں رہتی, عامر کی عظمت نہ ہو تو امر کی عظمت نہیں رہتی. ہم گشت میں نکلے ہوئے, میرے ساتھ ایک ایس ٹی تھا, وہ چلے میں آئے ہوئے, وہ پہلے فیصلہ بعد میں